بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 8 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیجئے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام منارہ نور پیش کیا جائے گا، جس کے بعد ایک دوسرا پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام نور ایمان سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور پھر خبروں کا دوسرا بلیٹن ہوگا۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام گھر اور گھرانہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد پروگرام خلقت کی رانائیاں پیش کیا جائے گا۔ پھر خبروں کا تیسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا، اور ایران گزشتہ شمسی سال کے دوران ہماری نشریات کا اختتامی پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں پہلے عالمی خبریں ہوں گی۔ تو سامعین، اب آپ سماعت فرمائیے عالمی خبریں، جسے پیش کر رہے ہیں ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ یمن پر امریکہ کی جارحیت اور ہوائی حملے بدستور جاری، واشنگٹن کو یمن میں شکست کا سامنا ہے، انصار اللہ کے سربراہ کا بیان۔ غزہ میں روزانہ 100 بچے شہید اور زخمی ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کا اعلان۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کا کراچی کے نجی اسپتال میں علاج جاری۔ ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کی منظوری کے بعد اب چرچ پر بھی نظر ہے، حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی کی حکومت پر شدید تنقید۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کا تیسرا میچ بھی میزبان ملک نیوزی لینڈ نے جیت لیا۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکہ نے ایک بار پھر یمن کے شمالی صوبے سادہ پر وحشیانہ بمباری کی ہے، جبکہ انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو اپنی جارحیت میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے شمالی یمن کے صوبے سادہ کے مشرق میں واقع کوہلان کے علاقے پر 2 بار بمباری کی۔ یمن پر امریکہ کا یہ جارحانہ حملہ ایسی حالت میں انجام پایا ہے کہ سی این این ٹی وی چینل نے جمعہ کی رات باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ یمن کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں پر اب تک تقریباً $1 ارب خرچ آ چکا ہے، لیکن حوثیوں کی طاقت و صلاحیت کو بہت معمولی نقصان پہنچا ہے۔ سی این این نے 3 باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ 15 مارچ 2025 سے یمن کے خلاف جاری امریکی حملوں میں دور مار کروز میزائلوں، گائیڈڈ بموں اور ٹام ہارٹ میزائلوں سمیت اب تک سینکڑوں ملین ڈالر کے ہتھیار استعمال ہو چکے ہیں۔ ایک باخبر ذریعے نے بتایا ہے کہ امکان ہے کہ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کانگریس سے درخواست کرے گی کہ اس کارروائی کو جاری رکھنے کے لیے اسے مزید بجٹ دیا جائے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا کہ اسے یہ بجٹ مل سکے گا، کیونکہ امریکہ کی دونوں سیاسی پارٹیوں نے یمن پر حملے پر تنقید کی ہے۔ پینٹاگون نے یمن پر امریکہ کے روزانہ حملوں کے نتائج سے پردہ نہیں اٹھایا ہے، لیکن بعض اداروں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ یمنی گروپ بدستور اپنے مورچوں کی تقویت کی توانائی رکھتا ہے اور اپنے انڈر گراؤنڈ ہتھیاروں کے گودام کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ دوسری جانب یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک الحوثی نے اپنے خطاب میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ بعض دفعہ امریکہ نے یمن پر 90 سے زیادہ بار حملے کیے ہیں زور دے کر کہا کہ حالیہ امریکی جارحیتوں کے سلسلے میں شدت کے باوجود اسے ناکامی ہوئی ہے اور یمن کی فوجی صلاحیتوں پر اس کے منفی اثرات نہیں پڑے ہیں۔ انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک الحوثی نے کہا کہ امریکی جارحیتیں ہمیں فلسطینی عوام کی حمایت و مدد سے روک نہیں سکیں اور امریکہ بحر احمر، خلیج عدن اور بحر عمان سے گزرنے والے صہیونی حکومت کے بحری جہازوں کی حفاظت نہیں کر سکا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے ملک کے شمال میں ایک اسرائیلی ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں مقبوضہ فلسطین کے علاقے پر اپنے ڈرون حملے اور شمالی یمن کے صوبہ سعدہ میں صہیونی ڈرون طیارے کو مار گرانے کا اعلان کیا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کی فضائیہ نے یافا کے مقبوضہ علاقے میں اسرائیلی حکومت کے ایک فوجی ہدف کے خلاف کامیاب ڈرون آپریشن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یمن کے سعدہ صوبے میں یمن کے ایئر ڈیفینس سسٹم کے ذریعے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا استعمال کرتے ہوئے ایک جاسوس ڈرون کو مار گرانے کی خبر دی ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک غزہ پر جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور اس علاقے کا ظالمانہ محاصرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا، ہم فلسطینی عوام کی حمایت میں اپنے دینی اور اخلاقی فرائض کو ادا کرتے رہیں گے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا کے کمشنر فلپ لازارینی نے کہا ہے کہ یہ انتہائی تکلیف دہ ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کے دوبارہ آغاز کے بعد سے روزانہ کم سے کم 100 بچے شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ فلپ لازارینی نے مزید کہا کہ جنگ نے غزہ کی پٹی کو بچوں کے لیے نو گو زون میں تبدیل کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے 10 روزہ زمینی اور فضائی حملوں میں 322 بچے شہید اور 609 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یونیسیف نے بھی 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے غزہ میں انسانی امداد کے داخلے کو روکنے کا ذکر کرتے ہوئے اس علاقے میں انسانی بحران سے خبردار کیا اور تمام فریقوں سے لڑائی بند کرنے اور بچوں کی جان بچانے کے لیے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے جمعے کے روز اپنی یومیہ رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ علاقے پر اسرائیلی حکومت کے حملوں میں شہداء کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران قابض فوج کے حملوں میں 86 افراد شہید اور 287 زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے اب تک رجسٹر شہداء کی تعداد 1249 اور زخمیوں کی تعداد 3022 تک پہنچ گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے حملوں کے آغاز سے اب تک 50,609 فلسطینی شہید اور 1,15,063 زخمی ہو چکے ہیں۔ ایسے اعداد و شمار جو اس فوجی جارحیت کے تباہ کن پہلوؤں اور اس محصور خطے کی ناگفتہ بے انسانی صورتحال کو ظاہر کرتے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے ایک بار پھر عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان حملوں کو فوری طور پر روکنے اور غزہ کی پٹی کے باشندوں کو مؤثر امداد فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے زندہ قیدیوں میں سے آدھے ان علاقوں میں ہیں جہاں صہیونی فوج کو بمباری کا حکم دیا گیا ہے۔ حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے ان قیدیوں کو مذکورہ علاقوں سے منتقل نہ کرنے اور انہیں سخت حفاظتی اقدامات میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، حالانکہ یہ اقدامات ان کی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ ابو عبیدہ نے خبردار کیا کہ اگر دشمن اپنے قیدیوں کی زندگی کے بارے میں واقعی فکر مند ہے تو اسے فوری طور پر اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات میں داخل ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے خبردار کیا ہے کہ اب ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان قیدیوں کی زندگی کی پوری ذمہ دار نیتن یاہو کی حکومت ہے، اگر وہ واقعی ان کی فکر کرتے تو جنگ بندی معاہدے پر قائم رہتے اور شاید ان میں سے اکثر قیدی آج اپنے گھروں میں ہوتے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کا کراچی کے نجی اسپتال میں علاج جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق آصف علی زرداری کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا ہے کہ صدر کی طبیعت بتدریج بہتر ہو رہی ہے، تاہم ان سے ملاقات پر پابندی برقرار ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا کہ صدر کے اہل خانہ کو علاج سے متعلق مکمل آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ اہل خانہ آصف علی زرداری اور ڈاکٹروں سے رابطے میں ہیں۔ وعدہ رہے کہ 1 اپریل کو صدر پاکستان آصف علی زرداری کی طبیعت خراب ہونے کے بعد انہیں نواب شاہ سے کراچی منتقل کر کے نجی اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل کی منظوری کے بعد حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ اب آر ایس ایس کی نظر چرچ کی زمینوں پر ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آئندہ دیگر اقلیتیں بھی نشانے پر آ سکتی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وقف ترمیمی بل کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد بھی اس پر سیاسی اور سماجی سطح پر بحث جاری ہے۔ اب کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ایک بار پھر حکومت اور آر ایس ایس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک رپورٹ شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وقف کے بعد اب آر ایس ایس کی توجہ چرچ کی زمینوں پر مرکوز ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف آئین ہی ایک ایسی ڈھال ہے جو ہمارے عوام کو ایسے حملوں سے بچاتا ہے اور اس کی حفاظت ہمارا اجتماعی فریضہ ہے۔ اس درمیان بی جے پی کی اتحادی جماعتوں میں وقف ترمیمی بل کی منظوری کے بعد شدید اندرونی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ جے ڈی یو، راشٹریہ لوک دل اور دیگر سیاسی جماعتوں کے مسلم رہنماؤں نے پارٹی سے استعفی دے دیا ہے۔ ایران کی قومی خاتون ٹیبل ٹینس ٹیم کی کپتان ندا شہسواری نے قطر میں 2025 کے ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کے لیے کوٹا حاصل کر لیا ہے۔ انٹرنیشنل ٹیبل ٹینس فیڈریشن آئی ٹی ٹی ایف کے اعلان کے مطابق ایرانی خواتین کی قومی ٹیبل ٹینس ٹیم کی کپتان ندا شہسواری عالمی چیمپئن شپ کے مقابلوں میں شرکت کے لیے کوٹا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ندا شہسواری نے جو 3 اولمپک کھیلوں میں حصہ لے چکی ہیں اور 2024 کے پیرس اولمپکس میں ایرانی قافلے کی سربراہ تھیں، درجہ بندی کی بنیاد پر 2025 کے عالمی چیمپئن شپ میں جگہ حاصل کر لی ہے۔ عالمی چیمپئن شپ کا فائنل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونا ہے اور اس میں دنیا بھر کی بہترین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ نیوزیلینڈ نے تیسرے ون ڈے میں بھی پاکستان کو 43 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز جیت لی ہے۔ میزبان نیوزیلینڈ اور پاکستان کے درمیان سیریز کا آخری میچ ماؤنٹ مونگا نوئی میں کھیلا گیا۔ میچ سے پہلے ہونے والی بارش کے باعث تیسرے ون ڈے میچ کو 42 اوور تک محدود کر دیا گیا تھا۔ میزبان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 42 اوور میں 8 وکٹ کے نقصان پر 264 رن بنائے تھے۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 40 اوور میں 221 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بابر اعظم نے 50 رن بنائے اور کپتان محمد رضوان 37 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مختلف ممالک پر ٹیرف لگائے جانے پر عالمی سطح پر جو عکس العمل آ رہے ہیں اس پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں حاضر ہیں جناب نوید نقوی صاحب۔ تو جناب، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بہت شکریہ قائم صاحب۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئے امریکی محصولات کے اعلان، جس میں دنیا کے تقریباً تمام ممالک شامل ہیں، دنیا بھر میں منفی رد عمل کا سامنا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ کے مغربی پارٹنرز جیسے یورپی یونین اور کینیڈا سے لے کر چین جیسے ممالک تک رد عمل دے رہے ہیں، اور ٹرمپ کے اس اقدام سے تقریباً دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ بلا شبہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے روس کو نئے ٹیرف سے باہر رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں یورپی یونین کے تجارتی امور کے جو ہائی کمشنر ہیں ماروش شوچوویچ، انہوں نے امریکی محصولات کو تباہ کن اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین اپنے مفادات کے دفاع کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب سے برسر اقتدار آئے ہیں، انہوں نے دنیا کے حالات پر جو اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اس سے سیکیورٹی کے مسائل اپنی جگہ، لیکن اقتصادی حوالے سے بھی ایک ایسی ہلچل عالمی منظرنامے پر سامنے آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ملکوں کی اقتصاد جو ہے اس پر براہ راست جو ہے وہ ہم اثر پڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ٹیرف کا معاملہ ہے، یہ جو ہے یک طرفہ طور پر امریکی صدر نے اس کو بہت سے ممالک پر عائد کیا اور اس کی ڈیٹ بھی دے دی۔ اب جو عالمی تجارت ہے اس لحاظ سے جو کلی طور پر منظرنامہ سامنے آ رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ اس کے حوالے سے آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ایسی آوازیں کہ جو امریکہ کے خلاف بہت کم دیکھنے کو ملتی تھیں، لیکن اب پوری دنیا سے چونکہ ملکوں کے مفادات اور ملکوں کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ درحقیقت اقتصادیات پر استوار ہوتا ہے، اور اگر ملکوں کی اقتصادیات کو دھچکا لگے تو اس موقع پر جو ہے ممالک جو ہیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات ضرور کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ٹرمپ آئے انہوں نے فوری طور پر جو ہے میکسیکو کو دھمکی دی، انہوں نے کینیڈا کو دھمکی دی، ادھر انہوں نے حتیٰ کہ جو ہے وہ فلسطین میں جو ہے حماس کو دھمکی دی، ادھر انہوں نے جو ہے وہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان دھمکیوں کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انسانی حقوق کی پامالی بھی نظر آئی، اور ساتھ ہی ساتھ کینیڈا کے جو کہ امریکہ کا حلیف سمجھا جاتا تھا اس نے بھی جو ہے وہ زبان کھولی اور امریکہ کو جو ہے وہ خاص طور پر یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ذرا احتیاط سے کام لیں، اور کینیڈین جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنے حالیہ بیان میں اس بات کا اعلان کیا کہ کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ خوشگوار لمحات کے جو ماضی میں رہے ہیں وہ اب پہلے جیسے نہیں ہیں، اور اب اس کے اندر ایک دراڑ سی جو ہے وہ پڑ گئی ہے. لہذا جب ملکوں کی آپ تحقیر کریں گے، آپ ملکوں کو جب اس کے مثلا وقار کے مطابق جو ہے وہ اس سے مخاطب نہیں ہوں گے، ان کی اقدار کا لحاظ نہیں کریں گے، تو دوسرے ممالک چاہے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں وہ جو ہے وہ زبان کھولیں گے اور یقینی طور پر جو ہے وہ آئینہ دکھائیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر کے بعض اعلانات کے جواب میں ملکوں نے اپنا رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا ہے. درست ہے کہ امریکہ دھونس دھمکی اور مختلف عالمی اداروں کے استعمال کے ساتھ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ ملکوں پر ٹھوستا ہے، اور ایک مثلا سیکیورٹی چیلنج بن کر ملکوں کے سامنے جو ہے وہ آ جاتا ہے. لہذا ایک خوف کی فضا اور ایک استعمار گری اور ایک سامراج کی جو ایک خو ہے اس کے اندر جو ہے واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے. لہذا جو ماروش شوچوویچ ہیں انہوں نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر لکھا کہ امریکہ اور یورپ کے تجارتی تعلقات کو ایک نئے انداز کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ تجارتی تعلقات کو، تجارتی لین دین کو جو ہے وہ ایک مثلاً اپنے انداز سے اپنی مطابق جو ہے نا وہ لیں، بلکہ اس کو جو ہے وہ ایک نئی جہت جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. یورپی یونین بامانی مذاکرات کے لیے پرعزم ہے انہوں نے لکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مفادات کے دفاع کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی کہ یورپی یونین نے در حقیقت دیکھا جائے تو امریکہ کو ایک طریقے سے جو ہے وہ آئینہ دکھایا ہے، اور خاص طور پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق دنیا نہیں چلے گی، اور ہم اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنا لاح عمل اور اپنی پروگرامنگ جو ہے وہ طے کریں گے. لہٰذا اس کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ٹھنڈے مزاج کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھا جائے. لہٰذا یورپی یونین نے ایک واضح اشارہ جو ہے وہ امریکہ کو دے دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بامانی مذاکرات کے لیے پرعزم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مفادات کے دفاع کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہیں. یعنی کہ یورپی یونین نے کہا ہے کہ ہمارے مفادات کو ٹھیس جہاں پر بھی پہنچے گی ہم اس کا جواب دیں گے، ہم اس کے سامنے آئیں گے، اور اس کو جو ہے وہ اس کے دفاع کے لیے جتنا ممکن ہو سکے گا ہم آگے جو ہے وہ بڑھیں گے. لہذا جو ہے وہ اسی طریقے سے یورپی جو کمیشن کے صدر ہیں، یورپی یونین کے جو صدر ہیں محترمہ سولا وان ڈیلین، انہوں نے نئے امریکی محصولات کو عالمی معیشت کے لیے جو ہے وہ شدید دھچکا قرار دیا ہے، اور انہوں نے زور دیا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے تو یورپی یونین اور جو ہے اور اس کے اندر موجود کمپنیوں کے جو مفادات کے تحفظ کے لیے جوابی اقدامات کیے جائیں گے. لاکھوں ہزاروں کمپنیاں ملکوں کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, اور امریکی طرف سے محصولات کا عائد کیا جانا اور وہ بھی جو ہے وہ اپنی مثلاً تئیں اور اپنے اعداد و شمار کے مطابق اپنے دلخواہ انداز سے, یہ جو ہے وہ یورپی یونین کو جو ہے قبول نہیں ہے, اور اس نے کہا ہے کہ ہم اس کے مقابل میں جو ہے وہ اقدامات انجام دیں گے. ساتھ ہی ساتھ فرانسیسی صدر جو ہیں ایمانوئل ماکرون جو ہیں, انہوں نے بھی یورپی یونین کے رکن ممالک کی کمپنیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عائد کردہ محصولات کے جواب میں امریکہ میں سرمایہ کاری بند کر دیں. یعنی کہ یہ بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ ایک دھمکی دی گئی ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ ناجائز طور پر جو محصولات عائد کیے ہیں یہ یورپ جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے سامنے یہ حکومتیں جو ہے وہ بات تو کرتی ہیں, لیکن جب عملی اقدامات کا وقت آتا ہے تو ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ امریکہ کا پاؤں جو ہے ان کی دم پر ہے, اور جو ہے یہ اس طریقے سے اپنے رد عمل کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کر پاتے. چونکہ بہرحال یہ جو ہے وہ ناانصافی پر مبنی ہے, یہ ایک جو ہے وہ غیر منصفانہ طریقے سے جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے, لہذا فوری طور پر رد عمل ملکوں کا آ رہا ہے. امریکہ کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک نے جو ہے اس پر کوئی ویلکم نہیں کہا, بلکہ انہوں نے جو ہے وہ شدید رد عمل اور منفی رد عمل کا اظہار کیا. اب میں آگے چل کے ایک اور بات جو ہے وہ کروں گا, اور وہ چین کے حوالے سے ہے. چین دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے, جس نے گزشتہ روز امریکہ سے درآمدات پر 34% کے جوابی محصولات عائد کر دیے ہیں. جو امریکہ نے جو ہے وہ عائد کیے تھے اس سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ چین نے امریکہ پر جو ہے وہ عائد کر دی ہیں. لہذا اب یہ جو جوابی ٹیرف جو محصولات جو عائد کیے ہیں چین نے, اس کے اثرات شدید پڑے ہیں اور وہ خود امریکہ میں نظر آئے ہیں. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وال اسٹریٹ جرنل جو ہے, جو تجارتی لحاظ سے ایک بہت بڑا جو ہے نیو یارک کا ایک مرکز شمار ہوتا ہے, وہاں پر مندی کا رجحان جو ہے وہ دیکھنے میں آیا. ایک ایسا اقدام جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے شروع جو ہے وہ کیا گیا, جو تجارتی جنگ میں سنگین اضافے کی نشاندہی کرتا ہے. یعنی چین نے جو جوابی جو اقدام کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات اب سنگینی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, اور اتنا آسان نہیں ہے ان کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا, اور اس حوالے سے کوشش جو ہے وہ یہ کرنی چاہیے کہ اس سے زیادہ معاملات جو ہے وہ خراب نہ ہوں. بہرحال امریکہ نے جو ہے وہ اپنے تئیں اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ اعلان کر دیا, اور دوسرے ملکوں کے مفادات کو جو ہے وہ نظر میں نہیں. چین کے اسٹیٹ کونسل ٹیرف کمیشن نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے چینی اشیاء پر باہمی محصولات کا نفاذ بین الاقوامی تجارتی قوانین سے مطابقت نہیں رکھتا, چین کے جائز مطالبات کو بری طرح مجروح کرتا ہے, اور یہ امریکہ کی یک طرفہ جو ہے وہ ایک طریقے سے غنڈہ گردی کی ایک مثال ہے کہ اس نے اس طریقے سے جو ہے یہ اقدام کیا. چین نے اس سے قبل ٹرمپ کے محصولات کے جواب میں سخت جوابی کارروائی کا جو ہے وہ اندیا دیا تھا, جس میں امریکہ کو تمام درآمدات پر 10% سے 20% جو ہے ٹیرف, اور چین سمیت تمام ممالک پر زیادہ ٹیرف جو ہے وہ شامل تھا. بہرحال ٹرمپ نے جمعے کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ چین نے غلطی کی, وہ گھبرا گئے, اور یہ وہ کام ہے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ انہوں نے جو ہے وہ جوابی جو ہے وہ اقدام کیا ہے. لہٰذا اس حوالے سے جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی جو ہے وہ اس بات کا ملکوں نے شدید رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، چونکہ وقت کی قلت ہے لہذا میں بہت سے نکات کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ ایک عالمی اعتبار سے ایک بھونچال آیا ہے، ایک ایسا بھونچال کہ جس نے ملکوں کے اقتصاد پر ڈائریکٹ جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور ممالک بھی جو ہے اس حوالے سے خاموش نہیں ہے اور انہوں نے بھی اس حوالے سے منفی رد عمل جو ہے نا وہ دیا ہے۔
تو یہ تھے جناب نوید نقوی صاحب، جو امریکی صدر کی جانب سے لگائے جانے والے ٹیرف کے موضوع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ تو اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا چاہدر پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی قریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز، میرا درد دل سے عزیز تر ہے، جو درد سے بھی عزیز تر، وہ میرے طبیب کی بات ہے، ہے جو درد سے بھی عزیز تر، وہ میرے طبیب کی بات ہے، میں بروں سے لاکھ برا مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، تجھے اے منور بے دوا در شہر سے چاہیے تجھے اے منور بے نوا، در شہر سے چاہیے اور کیا، جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے، جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور،
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام عرض ہے۔ پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں جدید دنیا میں مانویت کے احیاء کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کے بارے میں عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تدریس کے ایک پہلو کو، جو طلبہ کے کردار اور ان کے حوصلوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا تھا، بیان کیا اور یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے شاگردوں کو اخلاقی اصولوں کی تعلیم دینے کے علاوہ خود بھی اخلاقی اصولوں پر کاربند تھے، اور طلبہ کے لیے نمونہ عمل ہونے کے ساتھ ہی عملی طور پر طلبہ کو اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ طلبہ کی اخلاقی تعلیم پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ دینی اصولوں پر مبنی ہونے کے علاوہ ایک بیرونی حقیقت میں بھی پیوست تھی، اور وہ یہ تھی کہ اخلاق و معنویت جدید دنیا میں انسان کی گمشدہ شے ہے، اور انسان کو اس حیرانی اور الجھن سے چھٹکارا پانے کے لیے دین پر مبنی معنویت اور اخلاق کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نقطۂ نگاہ کے بارے میں کہ جو اسلامی انقلاب کے ایک محور اور فکری بنیاد میں تبدیل ہو گیا ہے، مزید جاننے کے لیے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، بہت سے صاحبان نظر کے بقول ماڈرنزم اگرچہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ نتائج کی حامل رہی ہے، تاہم اس نے انسان کے اخلاقیات اور بائیو ہیومن کے بہت سے پہلوؤں میں نامناسب تبدیلی پیدا کی ہے۔ بعض اہل نظر افراد نے موجودہ دور کے انسانی بحران کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ وہ بحران ہے کہ جو انسان کے اپنے اور اپنے خدا سے متصادم ہونے کا نتیجہ ہیں، اور دوسرے وہ بحران ہیں کہ جو معاشرے اور اپنے آس پاس کی دنیا کے ساتھ انسانی تصادم کا نتیجہ ہیں۔ پہلے حصے میں خود اور خدا کے ساتھ فرد کے تصادم نے آج کے انسان کو انفرادی تشخص اور تنہائی کے احساس سے دوچار کر دیا ہے۔ آج اقلیت پسندی کے غلبے کے ساتھ انسانی وجود کے کچھ پہلوؤں جیسے انسانی احساسات و جذبات کو کنارے لگا دیا گیا ہے، اور آج کا انسان عقل اور احساسات و جذبات کے مابین توازن حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہا ہے۔ ہیومنزم نے انسان کو عقل پر انحصار کرنے کی وجہ سے شکوک و شبہات کی گہرائی میں غرق کر دیا ہے، اور اسے زندگی کے حقیقی مفہوم کو درک کرنے، تنہائی اور خود سے بیگانہ کرنے جیسے بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ آج کا انسان معنویت سے دور ہونے کے نتیجے میں اپنے اور اپنے خدا کے ساتھ رابطے کو صحیح طور پر منظم نہیں کر سکا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ خرافات اور عدم استحکام کے گرداب میں پھنس چکا ہے۔ سمجھ دوسری جانب معاشرے اور اپنے اطراف کے لوگوں سے فرد کے رابطے میں توازن کے فقدان کے سبب بہت زیادہ مسائل و مشکلات انسانوں اور معاشروں کے گریبان گیر ہو گئی ہیں۔ انسان کا رفاہ اور آسائش کے لیے فطرت سے بے انتہا استفادہ کرنا ماحولیات میں
بہت زیادہ بحران وجود میں آنے کا باعث بنا ہے کہ جس نے انسان کو نابودی کے بڑے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ معاشروں کے درمیان نسلی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے اور گھرانہ زندگی کے اہم ترین جز کی حیثیت سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ حد سے زیادہ تناؤ پسندی کے باعث انسان کی زندگی توازن سے دور ہو گئی ہے اور اسے ایک بے حیثیت مخلوق میں تبدیل کر دیا ہے کہ جو ہرگز اپنی زندگی کے آغاز و انجام سے واقف نہیں ہے۔ اس صورتحال سے نہ صرف انسان کو آرام و سکون میسر نہیں ہوا ہے بلکہ آئے دن اس کی باطنی و ذہنی انتشار میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اس طرح سے کہ جرائم، طلاق، خودکشی اور دسیوں دیگر مشکلات عجیب انداز میں بہت سے معاشروں میں تیزی سے فروغ پا رہی ہیں۔ بالفاظ دیگر، ماڈرن دنیا نے انسان معاصر کو نہ صرف آرام و سکون عطا نہیں کیا ہے بلکہ جدیت کا محاصل انسان میں افسردگی، اضمحلال، اضطراب اور زندگی سے مایوسی کے سوا کچھ نہیں رہا ہے۔ مضمحل ماڈرن دنیا میں آج کے انسانوں کے ہمگیر اور نمایاں روز افزون مسائل کے باعث امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے انسانی زندگی کے لیے ایک نیا آئیڈیل مرتب کیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے مد نظر اہم ترین آئیڈیل میں سے ایک موجودہ دنیا میں مانویت کا احیاء تھا۔ اسی بنیاد پر امام خمینی کو 20ویں صدی میں مانویت کے احیاء کا علمبردار کہا جا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ معتقد تھے کہ مکتب اسلام ایسا مکتب ہے کہ جو عقل و معنویت پر بیک وقت تاکید کے ساتھ دیگر انسانی مکاتب فکر کے مد مقابل انسان کی زندگی کو منظم کرنے اور حتیٰ حکومت تشکیل دینے کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس دین کی تعلیمات معنویت و روحانیت سے سرشار ہے اور نتیجے میں انسان کو ظلمتوں سے نور کی جانب لے جاتا ہے۔ آپ نے اسی سلسلے میں فرمایا ہے، اسلام انسان کی سعادت و کامیابی کا باعث ہے، اسلام انسان سازی کے لیے آیا ہے، اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ انسانوں کو طاغوت کے برخلاف روشنی کی جانب لے جائے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے معاشرے کی سعادت و کامیابی کا راستہ معنویات و اخلاق کی جانب روجان کو قرار دیا ہے اور اس بارے میں وہ یقین رکھتے تھے کہ مادی فلاح و بہبود سے انسان سعادت مند۔ اس لیے فرماتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو معنویات اور اسلامی اخلاق کی جانب دعوت دیں۔ شاید بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مادی رفع و آسائش، بینک بیلنس اور مال و ثروت، زمین و جائیداد وغیرہ، یہ سب انسانوں کے لیے سعادت کا باعث ہے، لیکن یہ غلط فکر ہے کہ جس کا انسان مرتکب ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے معنویت کے فقدان کو انسانی معاشرے کا درد بتایا ہے اور آپ فرماتے ہیں، اسلام کا مقصد اس معنویت کا احیاء ہے۔ اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا ہے، ہمیں اور اسلام و قرآن کی پابند ہماری قوم کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم ایک ایسے مذہب کے پیروکار ہیں کہ جس نے قرآن کے حقائق کو، جو کہ انسانوں بلکہ بشریت کے درمیان اتحاد کے فرامین سے لبریز ہیں، قبروں اور قبرستانوں سے نجات دلا کر اسے ایسے ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کیا کہ جو بشر کو اس کی عقل، ہاتھ پاؤں اور دل پر بندھی گئی زنجیروں سے، جو کہ اسے نابودی اور سامراج کی غلامی کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں، نجات دلاتا ہے۔ معنویت کے احیاء کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا طرز فکر صرف انسان کی انفرادی زندگی میں محدود و منحصر نہیں تھا، بلکہ آپ معتقد تھے کہ معنویت کو حکومت کی تشکیل اور حکمرانوں کے رویوں میں بھی متجلی و منعکس ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ سیاسی نظام طاغوتی نظام ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی کے سیاسی و فکری بیانات کے تجزیے سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی مطلوبہ حکومت عصر حاضر میں گمشدہ معنویت کا مصداق رہی ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی بنیاد پر قائم سیاسی نظام میں دینی عوامی جمہوریت کے اصول اور ڈھانچہ تیار کرنے کے ساتھ ہی ہر قسم کے ظلم و استبداد اور شہریوں کی سیاسی و شہری آزادیوں پر پابندی کو مسترد کیا، نیز سامراج کے خلاف واضح اور ٹھوس موقف اپنایا اور استقلال و خود مختاری کا دفاع کیا، اور حکومت کی تشکیل کا حتمی مقصد انسانوں کی زندگی میں معنویت کا احیاء بتایا، اور اسلامی جمہوریہ کے تمام کارگزاروں سے بارہا فرمایا کہ ہر قسم کی دنیا طلبی اور مادیات میں غرق ہونا اسلامی حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے انقلاب کا اصلی پیغام آزادی، خود مختاری، عدل و انصاف، ترقی و پیش رفت اور معنویت و اخلاق کو قرار دیا، اور آپ معتقد تھے کہ ایسی ترقی و توسیع کے جو اخلاق و معنویت سے عاری ہو وہ نقصان دہ اور طاغوتی نظام کی خصوصیت میں سے ہے۔ آپ نے اسلامی انقلاب کی کامیابیوں کو آج کی دنیا کے مظلوم و ستم رسیدہ قوموں کے لیے دین و معنویت پر ایک بار پھر متوجہ مرکوز ہونے کا باعث بتایا، اور اس امر کو تمام انفرادی اور اجتماعی و سیاسی شعبے میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا۔ سامعین، دلچسپ بات یہ ہے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جانب سے دور حاضر کے انسان کی گمشدہ شے کے طور پر معنویت پر تاکید عظیم مغربی مفکر میشل فوکوالٹ جیسے مفکر کی بھی توجہ کا باعث رہی ہے۔ فوکوالٹ جدیت کے ناقدین میں سے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جدیت ایک فکری روایت پر مبنی ہے کہ جو عقل، آزادی اور ترقی کے درمیان رابطے و یگانگت کی تردید کرتی ہے، اور اس نے آج کے انسان کو اخلاقیات سے بیگانہ کر دیا ہے۔ فوکوالٹ کے جن کی توجہ اسلامی انقلاب کے دینی مضامین نے اپنی جانب مبذول کی تھی، اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اسلامی انقلاب یعنی ایران میں جدیت یا ماڈرنزم کے دور کی شکست ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اجتماعی ارادہ خدا یا روح کی مانند ہے کہ جس کا ہرگز کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر فوکوالٹ نے اسلام کی جامعیت کو ایک ایسی طاقت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ جس نے انقلابیوں کو خالی ہاتھ دنیا کی ایک سب سے جدید ترین فوج کے سامنے کھڑا کر دیا اور اسے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ فوکوالٹ نے 20ویں صدی کی انسانیت کے درد کا علاج ایک ایسی معنویت میں تلاش کیا ہے کہ جس کے علمبردار امام خمینی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ فوکوالٹ کے نقطۂ نظر سے مانوی خلا اور وہ کمی کہ جس نے دنیا کو بے جان کر دیا ہے، مغربی تمدن کا بحران اور دور حاضر کا انسان ہے، اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے عقلانیت کی ایک ایسی تعریف کی ہے کہ جس میں مانویت کو خاص اور اہم مقام حاصل ہے۔ فوکوالٹ کے نقطۂ نظر سے یہ وہی اسلامی انقلاب کی مخصوص خصوصیت ہے کہ جس نے اس انقلاب کو دیگر انقلابوں سے ممتاز بنا دیا ہے اور ایک نئے آئیڈیل اور نمونے میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان کے بقول موجودہ انقلابوں کے سلسلے کے درمیان اسلامی انقلاب کی جدت سیاست کی دنیا میں عقلانیت اور معنویت کے درمیان اسی تلاطم کا اصول ہے، اور یہ عقلانیت اور معنویت کے درمیان ایسی تلازم کا اصول ہے، اور یہ تلازم یا تعلق عصر حاضر کے انسانوں کی ضرورت کا جواب ہے۔ سامعین، ہمیں امید ہے آپ نے اس پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور افکار کے نئے پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
تہران کی اردو سروس ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارا پروگرام منارۂ نور۔